بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ این پی ٹی معاہدے کے مطابق پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق، اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ قبلہ اول مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کا حملہ، اشتعال انگیز نعرے اور توہین آمیز اقدامات۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت، دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں فعال کیسوں کی تعداد 4000۔ اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں ملیریا کے کیسوں میں اضافے پر محکمہ صحت کا اظہار تشویش۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے مختلف علاقوں اور شہروں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی مناسبت سے تہران میں منعقدہ ایک سیمینار سے ایران کے سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اور زیادہ گہری توجہ دیے جانے کا احساس ماضی سے کہیں زیادہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر گہرائی سے توجہ دی جاتی تو حکومتی اقدار کہیں زیادہ مضبوط ہوتی۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ اس وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لیے جانے کی ضرورت کا کہیں زیادہ احساس کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی شخصیت کے مختلف دیگر پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے زیر قیادت ایرانی عوام نے ایران میں ظالم شاہ کا تختہ الٹ کر اسلامی نظام حکومت کے قیام کی داغ بیل ڈالی اور ایک ایسی اسلامی جمہوری حکومت قائم کی جو ہمیشہ سامراجیت اور تسلط پسندانہ نظام کی مخالفت کرتی رہی اور دنیا کے بیدار ضمیر اور انقلابی متوالوں کا حوصلہ بڑھاتی رہی ہے، اور جس نے آمریت کا قلع قما کر دیا اور تسلط پسند طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہم یورینیم کی افسودگی ترک نہیں کریں گے کہا کہ این پی ٹی کے قوانین کی بنیاد پر پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ہمیں اس پر مکمل اعتماد ہے، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایرانی عوام نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے، ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور یہ کہ ہم یورینیم کی افزودگی بند نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر مذاکرات کا مقصد اعتماد پیدا کرنا ہے تو کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اگر مقصد ایران کو پرامن ایٹمی سرگرمیوں سے محروم کرنا ہے تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، تاہم ہم مذاکرات کی میز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم مذاکرات کے دوران ایرانی عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے اور رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ کہ ایٹمی ہتھیار حرام ہے ہمارا اصولی موقف ہے۔ عباس عراقچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو فریق خطے کے لیے خطرہ ہے اور جوہری ہتھیار رکھتا ہے وہ صہیونی حکومت ہے، اور بدقسمتی سے مغرب نے اپنی آنکھیں بند کر کے ان خطرات کو نظر انداز کر دیا ہے، تاہم وہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مصر کے کردار کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مصر اور قطر کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی قدردانی کرتے ہیں اور ہم غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم ہر اس جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں جس کی غزہ کے عوام حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مصر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں اور مصر کے ساتھ تعلقات کے فروغ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہر وہ مطالبہ اور فارمولہ جس میں ایرانی عوام کے مطالبات اور قومی مفادات کی ضمانت نہیں ہو ناقابل قبول ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے ایران کو پیش کی جانے والی تجویز کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کوئی بھی ایسی تجویز یا فارمولہ ایران کی جانب سے مثبت رد عمل کا حامل نہیں بن سکتا جس میں ایران کے قانونی مطالبات اور ایرانی قوم کے مفادات کی ضمانت فراہم نہیں کی گئی ہو۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی حکومت کو اب اس بات پر تشویش لاحق ہے کہ وہ ماضی کے اشروں کی مانند علاقے میں اپنے منصوبوں اور سازشوں پر عمل نہیں کر پا رہی ہے اور اس کے مقاصد آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس غاصب حکومت نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ علاقے میں ہمیشہ جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری رہے۔ غاصب صہیونی آباد کاروں نے پیر کو بڑی تعداد میں مسجد الاقصی کے احاطے میں دراندازی کر کے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونی آبادکار مسجد الاقصی کے احاطے میں در آئے اور اشتعال انگیز اقدامات انجام دے کر مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سہونی آبادکار اپنے کچھ تلمودی مناسک انجام دینے کے بہانے قبلہ اول میں درائے اور انہیں مسلح سہونی دہشت گردوں کی مکمل حمایت بھی حاصل رہی۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سہونی غاصبوں نے بیت المقدس کے قدیم علاقے اور مسجد الاقصی کے باب المغاربہ سے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے مذہبی اعمال انجام دینے کی آڑ میں اشتعال انگیزی کی۔ واضح رہے کہ مسجد الاقصی عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی خاموشی کے سائے میں مسلسل انتہا پسند سہونی آبادکاروں کے اشتعال انگیز اور گستاخانہ اقدامات کی زد پر رہتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ غاصب سہونی حکومت کے نئے حملوں میں 52 فلسطینی شہید اور 503 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ مدد کے لیے اکٹھا ہونے والے مظلوم فلسطینیوں پر سہونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 75 اور زخمیوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق غزہ میں گزشتہ 18 مارچ سے شروع ہونے والے غاصب سہونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4201 اور زخمیوں کی تعداد 12652 ہو چکی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ نئے اعداد و شمار کو شامل کرنے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں سہونی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 54,470 اور زخمیوں کی تعداد 1,24,693 ہو گئی ہے۔ ادھر سہونی دہشت گردوں کے خلاف فلسطینی جوانوں کی مزاحمتی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہید القاسم نامی مزاحمتی تنظیم کے ترجمان ابو خالد نے بتایا کہ اس کے جوانوں نے غزہ کے خان یونس علاقے میں ایک سہونی بلڈوزر کو ایک بارودی سرنگ سے نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد سہونی ذرائع ابلاغ نے بلڈوزر کے ڈرائیور کے ہلاک ہونے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ مبینہ طور پر عام شہری تھا جو سہونی فوجیوں کے ساتھ کانٹریکٹ بیسس پر کام کرتا تھا۔ ایک اور مزاحمتی کارروائی میں القدس شہداء الاقصی اور العمودی نامی بریگیڈز کے جوانوں نے ایک مشترکہ آپریشن میں مشرقی خان یونس میں سہونی دہشت گردوں کے اجتماع اور ان کی عسکری گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ سنا آنے والے دنوں میں قابضین کے خلاف مزید سخت فیصلے لے سکتا ہے، جس سے مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن کی وارننگ کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر زور دیا کہ وہ جلدی سے نکل جائیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سہونی حکومت کے حالات ان کمپنیوں کے لیے بہتر نہیں ہیں اور انہیں اپنے قیام پر اصرار کرنے اور کسی بھی ممکنہ نقصان کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 4,000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 200 سے زیادہ نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں 47 نئے مریضوں کا تعلق دہلی سے ہے۔ دہلی میں کورونا کے کل متاثرین کی تعداد 483 ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ کووڈ متاثرین کی تعداد کیرلا میں 1,435 ہے۔ دہلی میں کورونا سے ایک 22 سالہ لڑکی کی موت کی خبر بھی ہے۔ دہلی کے علاوہ مہاراشٹر، تمل ناڈو اور کیرلا میں بھی کورونا کا ایک ایک مریض چل بسا۔ ہندوستانی مرکزی وزارت صحت کے مطابق کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کی جانب سے سندھ بھر میں ملیریا کے کیسوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جنوری سے یکم جون تک سندھ میں ملیریا کے 48,958 کیس سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوری سے یکم جون تک کراچی میں ملیریا کے 395 مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سندھ بھر میں اب تک دماغی ملیریا کے بھی 3 مریضوں کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں نئے نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے کچھ نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں جن پر بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے کرنسی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کی جگہ ملک کی تاریخی عمارتوں اور قدرتی مناظر کی تصویر نے لے لی ہے۔ اب تک بنگلہ دیش کے سبھی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے دور حکومت میں کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹائی جا چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر
سار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیا جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیا جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا کے نزدیک بہترین عبادت پاک دامنی ہے, لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجب المرجب سن 57 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, اور 7 ذوالحجہ 114 ہجری قمری کو مدینہ منورہ ہی میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پیدائش سے قبل ہی اپنے خاص صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو آپ کی ولادت باسعادت کی نوید دیتے ہوئے آپ کو باقر کے لقب سے ملقب کیا تھا اور سلام کہلایا تھا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 19 برس 10 مہینے تک مسلمانوں کی امامت و رہبری کا فریضہ انجام دیا. آپ کو اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے زہر دے کر شہید کیا تھا. آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور اہل تشیع کے 5ویں امام ہیں. آپ کا نام اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد تھا اور باقر لقب, اسی وجہ سے آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے. 12 اماموں میں سے آپ ہی کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور کی عظیم الشان علمی شخصیت اور ہر لحاظ سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین و وارث تھے۔ جب بھی ہاشمیوں کے علم و تقویٰ اور شجاعت و سخاوت کا ذکر ہوتا تو لوگ آپ کا نام لیتے تھے۔ آپ اگرچہ اپنے علمی فیوز و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر کے ذریعے شہید کرا دیا۔ عزیز سامعین، علامہ شبلنجی اور علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ماتا مسمومن کا ابھی ہے۔ آپ اپنے پدر بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح زہر سے شہید کر دیے گئے۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 25 محرم الحرام سن 95 ہجری قمری کو منصب امامت پر فائز ہوئے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت 4 برس کے تھے اور کربلا میں اس وقت موجود تھے۔ عاشورہ کے بعد اسیر ہوئے اور اسی حالت میں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گئے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام اور نانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابن الخیرتین اور علوی بین علویین کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل میں سے تھے۔ کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا نہایت ہی دشوار امر ہے، کیونکہ معصوم اور امام زمانہ کو علم لدنی ہوتا ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ سے علمی صلاحیتوں سے بھرپور متولد ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آیات الہی کی تفسیر اور قرآن کریم کے معنوی حقائق کی تشریح و وضاحت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کی۔ اسی بنا پر آیات قرآن کی تشریح کے سلسلے میں آپ سے بہت زیادہ روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ آپ فقہ و حدیث اور تفسیر کو بیان کرنے میں دو اہم اصولوں یعنی قرآن اور سنت پر زور دیتے تھے اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں تو جان لو کہ اس حدیث کا سرچشمہ کتاب خدا ہے۔ آپ کی امامت کے ابتدائی برسوں میں معاشرے کے اندر عقلی و کلامی بحثوں کی کوئی جگہ نہ تھی۔ دین کے حقائق کے بارے میں غور و فکر اور تدبر بدعت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دروس میں عقلی بحثیں شروع کی اور لوگوں کو مختلف علوم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی۔ آپ حقائق کے ادراک میں عقل کے کردار کو انتہائی اہم سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا، خداوند عالم لوگوں کا ان کی عقل کے حساب سے مواخذہ کرے گا۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 18 سالہ دور امامت میں ایک عظیم اور وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی اور اپنے فرزند ارجمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے اسباب فراہم کیے۔ آپ کا علمی دائرہ انتہائی وسیع تھا اور صرف کلامی اور فقہی علوم تک محدود نہیں تھا۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جابر جوفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں خالص دین ہوتا ہے وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری، اتارا ہوا کپڑا اور استعمال کی ہوئی عورت ہے۔ مومن دنیا کی بقا سے مطمئن نہیں ہوتا، اور اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، جو ہر وقت اسے متنبع اور بیدار رکھتا ہے۔ سنو اے جابر، دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آج آئے اور کل چلے گئے، اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے، اور جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کو اسی لباس میں دفن کیا جائے جس میں آپ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ امام سجاد اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ قبرستان بقیع میں مدفون ہیں۔ آپ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ آپ کے اموال میں سے 10 سال تک منا میں آپ کے لیے مجلس عزا برپا کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے طفولت کی زندگی اپنے والدین اور دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزاری تھی۔ آپ واقعہ عاشورہ کے دوران کربلا میں موجود تھے۔ آپ ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، میں 4 سالہ تھا جب میرے جد امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور مجھے آپ کی شہادت بھی اور وہ سارے مصائب بھی یاد ہیں جو ہم پر گزرے تھے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔
بلکہ کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سربر کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ زہرا زہرا پرسال بہت کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 خرداد، 7 ذی الحجہ اور 3 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ذی‌الحجہ سن 114 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام محمد باقر السلام کی 57 برس کی عمر میں شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 57 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام محمد باقر السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی امامت کے زمانے میں ایک طرف امویوں کی حکومت زوال کا شکار تھی اور دوسری طرف بنی عباس حکومت پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اسی زمانے میں عالم اسلام میں دوسرے مکاتب فکر کے افکار و نظریات نے رواج پایا اور عبرانی، سریانی اور یونانی زبانوں کی علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا، جس کے باعث اعتقادی مسائل میں وسعت آئی اور افکار و نظریات کے تبادلے کی راہ ہموار ہوئی۔ امام محمد باقر السلام کو مدینہ منورہ میں ایک عظیم علمی مرکز قائم کرنے کا موقع ملا، جس میں سینکڑوں شیعہ و سنی علماء، فقہا اور دانشوروں نے تربیت پائی۔ خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف تاریخی خطاب کیا۔ شاہی حکومت کی دھمکیوں اور ممانعت کے باوجود آپ نے قم کے مدرسہ فیضیہ میں یوم عاشور کی مناسبت سے عوام اور علماء کے عظیم اجتماع سے خطاب میں شاہی حکومت کے اقدامات پر شدید تنقید کی۔ آپ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں شاہ کو اسلام دشمن پالیسیوں سے باز رہنے اور بیرونی اشاروں پر کام کرنے کی بابت سخت انتباہ دیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخی خطاب کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری بعد ازاں آپ کی جلاوطنی اور بالآخر بہمن 1357 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ سن 1502 عیسوی کو مشہور پرتگالی بحری قزاق واسکو ڈی گاما نے عرب تاجروں کا قتل عام کیا۔ قتل عام کا یہ واقعہ جنوبی ہندوستان کے ساحلی شہر کالیکٹ میں، جس کو اب کوزی کوٹ کہا جاتا ہے، رونما ہوا۔ کہتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما 1498 عیسوی میں کالیکٹ پہنچا اور اس نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ واسکو ڈی گاما خود کو کالیکٹ کا مالک سمجھتا تھا۔ اسی دوران 800 عرب تاجروں پر مشتمل ایک قافلہ سمندر کے راستے چاول کی تجارت کے لیے کالیکٹ پہنچا تو واسکو ڈی گاما کے حکم سے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان کی کشتیاں نظر آتش کر دی گئیں اور پھر بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کے ہاتھ، پیر اور ناک کاٹ ڈالے گئے اور اس طرح ان کو ایزائیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ یورپی تاریخ میں اس بحری قزاق کو سیاح کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ جون سن 1667 کو طب اور سرجری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی انسان کو خون دینے کا کام انجام پایا۔ یہ عمل لوئی 14 کے معالج خصوصی ڈاکٹر جان ڈینس نے انجام دیا۔ مریضوں کو خون دینے کے عمل سے طب کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، کیونکہ اس وقت تک بہت سے مریض خون کی کمی یا بدن سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس فرانسیسی طبیب نے اپنے پہلے تجربے میں ایک بھیڑ کے بچے کا خون انسان کے بدن میں داخل کیا۔ اس کامیاب تجربے کے بعد مریضوں کو انسان کا خون دیا جانے لگا۔ تین جون سن 1947 عیسوی کو سرزمین ہندوستان کو دو علیحدہ مملکتوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد یہ واضح ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ کے قائدین پاکستان کے قیام سے کم کسی سمجھوتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف کانگریس اور حکومت انگلستان کی بظاہر کوشش یہ تھی کہ کسی طرح مسلم لیگ کو راضی کر کے تقسیم ہند کو روکا جائے، تاہم مسلم لیگ پاکستان کے قیام کے سوا کسی بات پر راضی نہ ہوئی۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر ہندوستان پہنچے تو ان کے پاس اس خطے سے برطانوی سامراج کا تسلط ختم کرنے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو پاک و ہند کی تقسیم کا اعلان کر دیا گیا۔ سن 1963 عیسوی کو ترکی کے مشہور انقلابی شاعر ناظم حکمت نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ناظم حکمت نے 12 برس کی عمر میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے اور عالم جوانی میں وہ ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ماسکو جانے سے قبل فوج میں شمولیت اختیار کی، تاہم 1920 عیسوی میں سیاسی رجحانات کی بنا پر انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ روس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس لوٹ آئے اور جنرل کمال اتاترک کی مغرب نواز ظالم حکومت کے خلاف انقلابی اشعار کہنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں حکومت نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ 12 برس تک جیل میں رہے، جیل سے رہائی ملتے ہی وہ روس چلے گئے۔ ترکی کی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی اور وہ مرتے دم تک روس میں ہی رہے۔ اور 3 جون 1969 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک عظیم فقی، دانشور اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے 84 برس کی عمر میں عراق میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کا سوگ منایا گیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے زمانے کے عظیم علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ انہوں نے مقام اجتہاد پر پہنچنے کے بعد تدریس کا آغاز کیا۔ اس دوران آپ عالم اسلام کے ایک اہم مسئلے کی حیثیت سے فلسطین سے غافل نہیں رہے۔ 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد آپ نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ٹیلی گرام کے ذریعے انہیں اپنے باہمی اختلافات کو دور کرنے اور مسلم امہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے اس پیغام میں عالمی صہیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عراق کی سیاسی اور مذہبی تاریخ میں آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے نمایاں کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفئ كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي ما منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے, جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں, بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے, مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں, مجھے اپنے گروہ میں قرار دے, کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے, کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے, کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود, میرے دین میں بہتری فرما دے, کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے, کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے, اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی, اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر, میرا ہر ایک گناہ بخش دے اور میرا ہر رنج دور کر دے اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے, اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے, میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ